الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار بشك اللہ تعالی داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا یتمتعون وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ویأکلون اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں والنار مثوى لهم اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے وکأیم من قرية ہی اشد قوة من قریتک التی اخرجتک اور کتنی بستیاں تھیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ طاقتور تھی جس نے آپ کو نکالا اہلکناہم ہم نے انہیں ہلاک کر دیا فلا ناصر لہم اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا. افمن کان علی بینۃ من ربہ, بھلا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہو, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی. مثل الجنت التی وعید المتقون, اس جنت کی کیفیت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا, فیہا نہار من ماء غیر آسن, اس میں نہریں ہیں ایسے پانی کی جو متغیر ہونے والا نہیں ہے, اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلے گا, اور نہریں ہیں ایسی شراب کی جو بہت لذیذ ہے پینے والوں کے لیے, اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ, اور ان کے لیے اس میں یعنی جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ, اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہوگی. کمن ہوا خالدٌ فِي النَّارِ, وہ شخص جو جنت کی ان نعمتوں میں ہوگا, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ مَعَاهُمْ, پھر وہ پانی ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی شانہ نے مؤمنین اور منکرین کی جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, یہ جماعت مؤمنین, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ہر اعتبار سے. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا ہر اعتبار سے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو منکر ہیں, جماعت منکرین, ان کے لیے ہلاکت ہے. دنیا میں بھی دیر سویر ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہے. وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ, اور اللہ تعالی شانہ ان کے اعمال کو کل عدم کر دے گا. اور آگے پھر حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. مومنین کے ساتھ نصرت کا معاملہ, اور منکرین کے ساتھ پکڑ دھکڑ کا معاملہ. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو مومنین ہے, حق تعالی شانہ ان کے مولا ہیں, حق تعالی شانہ ان کے کارساز ہیں, اور جو منکرین ہے, نہ حق تعالی شانہ ان کے کارساز ہے نہ اور کوئی ان کا کارساز ہے. اب آگے والی آیت میں اللہ تعالی شانہ یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو مؤمنین کی جماعت ہے اور دوسری جماعت جو منکرین کی جماعت ہے, آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا. جو مومنین کی جماعت ہے حق تعالی شانہ جو ان کے کارساز ہیں, وہ ان سے خوش ہو کر ان کو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا, اور جو انکار کرنے والے ہیں, منکرین ہیں, جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں, اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کا انکار کرتے ہیں, مرنے کی بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں, ان کا کوئی کارساز نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے, ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے وہ کام کیے جو کام انہیں کرنے چاہیے تھے, فرائض کا اہتمام کیا, واجبات کا اہتمام کیا, اس پر مزید سنن کا بھی اہتمام کیا تو اور بڑھیا, ان کی زندگیوں میں مستحبات بھی تھے تو اور بڑھیا, مزید یہ کہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے رہے تو اور بڑھیا. تو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد وہ کام کیے جو انہیں کرنے چاہیے تھے, اور وہ ان کاموں سے بچے جن سے انہیں بچنا چاہیے تھا, حرام سے بچے, مکروہات تحریمیہ سے بچے, اور مزید یہ کہ انہوں نے یہ بھی کوشش کی کہ مکروہات تنزیہیہ سے بھی بچے. تو جن کاموں کو کرنا ہے ان میں سے جو جتنے زیادہ کاموں کو کرتا چلا جائے گا, اور جن کاموں سے بچنا ہے ان میں سے جو جتنے زیادہ کاموں سے بچتا چلا جائے گا, اتنا ہی اللہ جل جلالہ وامن والہ کی بارگاہ میں وہ قرب کو پاتا چلا جائے گا. تو یہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اچھے اچھے کام کیے, برے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا, بے شک اللہ تعالی شانہ انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تو اللہ جل جلالہ وامن والہ دنیا میں ان کی نصرت کریں گے, ان کی مدد فرمائیں گے, اللہ تعالی شانہ ان کے قدموں کو جمائیں گے صراط مستقیم پر, شیطان اور نفس سے بچائیں گے. اگر دشمنوں سے کوئی مقابلہ ہو جائے تو اس وقت بھی اللہ تعالی شانہ ان کے قدموں کو جمائیں گے, اور پل صراط پر بھی ان کے قدموں کو جمائیں گے, اور جہنم میں گرنے نہیں دیں گے, اور بالآخر ان کو جنت میں داخل کریں گے. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو منکر ہوئے, جنہوں نے اللہ جل جلالہ وامن والہ کو ماننے سے انکار کر دیا, یا اللہ جل جلالہ وامن والہ کو مانا لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیا, یا دوسروں کو شریک قرار نہیں دیا مگر اللہ تعالیٰ شانہ نے جن چیزوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کر ان سے مطالبہ کیا کہ ان چیزوں کو مانو, ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور منکر ہی رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ونارو مسولہ, ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اور بیچ میں جو ہے ان کا حال بیان کیا کہ ان کا حال یہ ہے کہ یتمتعون, وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یعنی اللہ تعالی شانہ نے دنیا میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے عیش کر رہے ہیں, یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ مزے اڑا رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں دنیاوی نعمتوں سے, یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, مزے لے رہے ہیں, یہ عیش کر رہے ہیں, عیش میں پڑے ہوئے ہیں, اور عیش میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ اپنی تخلیق کے مقصد سے غافل, انہیں پتا ہی نہیں کہ اللہ نے ان کو کس کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب ان کو اور جانوروں کو اور چوپایوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے تو دونوں میں فرق ہے, لیکن مقصد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے وہ جانور نظر آتا ہے اور یہ انسان نظر آتا ہے, لیکن مقصد کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں. جانور کو یہ پتا نہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, انہیں بھی یہ پتا نہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. جانور جیتا ہے صرف دو چیزوں کے لیے, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے, کھانے پینے. نمبر ایک, کھانے پینے کے لیے جیتا ہے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور یہ جو دو لذتیں ہیں, کھانے کی پینے کی اور اپنی جنسی اور سیکشوئل خواہش پوری کرنے کی, یہ جو دو چیزیں ہیں, اس کے لیے جانور کے لیے کوئی بارڈر یا باؤنڈری نہیں ہے. جہاں جی چاہتا ہے منہ مارتا ہے, حلال حرام کی اس کے یہاں کوئی تمیز نہیں. اپنا مال ہے, کسی پرائے کا مال ہے, کوئی نہیں. اس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے, کچھ نہیں. بس انہی دو چیزوں کی خاطر وہ زندگی گزارتا ہے, بس یہی مقصد ہے اس کا. تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین کفروا, جو لوگ منکر ہو جاتے ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے وجود کے قائل نہیں رہتے, حق تعالی شانہ کی وحدانیت کے قائل نہیں رہتے, اور حق تعالی شانہ نے جن چیزوں کو ماننے کا ان سے مطالبہ کیا ہے ان چیزوں کو مانتے نہیں, تو دھیرے 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 ان کی عقل مسخ ہو جاتی ہے اور انہیں اپنی تخلیق کا مقصد ہی یاد نہیں رہتا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے, اور بس ان کا یہی رہ جاتا ہے دو چیزیں. دو چیزیں کا ہم لذت حاصل کریں, کھائیں پیئیں اور جنسی خواہش پوری کریں. تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو منکر ہوئے یتمتعون, وہ عیش کر رہے ہیں, وہ مزے میں پڑے ہوئے ہیں, وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیاوی لذتوں سے, اور وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں کما تاکل الانعام, جیسے چوپائے کھاتے ہیں, جیسے جانور کھاتے ہیں. والنار مثوى لهم, اور جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے. یہاں پر مسلمانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے, اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جو منکر ہیں, منکر جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں, جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والے ہیں, جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ کے دین کا انکار کرنے والے ہیں, اگر تم ان کو لذتوں میں دیکھو, اگر تم انہیں عیش میں دیکھو, اگر تم دیکھو کہ وہ تم سے زیادہ مزے میں ہیں, تو تمہیں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ انہیں سب کچھ دے رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں دے رہے ہیں. اور اس سے تمہیں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ کامیاب ہیں. بس ان کے لیے یہی ہے جو کچھ تم دیکھ رہے ہیں, اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں, جہنم کی آگ. اور تمہارے لیے وہ بھی ہے جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جنت میں بہت کچھ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا, جس کمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس میں داخل ہوا, تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر تشریف فرما ہے, اور آپ کے اور اس چٹائی کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہے, صرف چٹائی ہے. اس کے اوپر کوئی گدا نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی بچھونا نہیں ہے, کوئی چادر نہیں ہے, اور ایک چمڑے کا تکیا ہے, اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے, روئی نہیں ہے, اس میں فوم نہیں ہے, کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے, کھجور کی چھال, اور تکیا لیدر کا, کپڑے کا نہیں. تو چٹائی ہے یہ آپ کے لیے لیٹنے کی جگہ, چٹائی, اور ایک تکیہ لیدر کا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یوں کمرے میں نظر ڈالی تو کوئی خاص چیز مجھے نظر نہیں آئی, کوئی ایسی قابل ذکر چیز مجھے نظر نہیں آئی کہ ایک کرسی بھی ہے, وارڈروب بھی ہے, بیڈ بھی ہے, کچھ بھی نہیں تھا وہاں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے تو ملاقات کی خاطر بیٹھ گئے, تو میں نے دیکھا کہ وہ جو چٹائی تھی, چٹائی جو ہے وہ ہموار نہیں ہوتی, وہ ایون نہیں ہوتی, اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے اس کی بناوٹ کی وجہ سے. تو چٹائی کی وجہ سے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نشانات پڑ چکے تھے. تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روم اور فارس کے بادشاہ محلات میں رہتے ہیں اور ان کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں وہ بھی بڑی عیش میں رہتے ہیں, اور آپ اپنی حالت کو دیکھیے, آپ کی امت کی حالت کو دیکھیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا آرام سے تشریف فرما تھے, یا ہو سکتا ہے لیٹے ہوئے ہو تو ایک دم بیٹھ گئے آپ ایسے جوش میں آ کر, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کے ارشاد فرمایا افی شک انت یا عمر, اے عمر تم شک میں ہو؟ شک میں تو نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, شک میں نہیں تھے, ایک تربیت کا انداز تھا اور ہمارے لیے بڑی تربیت تھی اس حدیث میں. ابھی شک کے رنتے یا عمر, اے عمر تمہیں کوئی شک ہے؟ تمہیں کوئی شک ہے کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ ہمیں کچھ نہیں دے رہے ہیں, ان کو بہت کچھ دے رہے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کامیابی اور ہم ناکام؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, ان لوگوں کو تو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ تمہاری جو اچھی اچھی عمدہ عمدہ چیزیں تھی اس کو تو تم نے دنیا میں برت لیا, تمہارے لیے جو مزے کی چیزیں تھیں وہ تو دنیا میں ختم ہو گئی. اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے ختم کر دی اپنی مزے کی چیزیں, لذیذ چیزیں, اچھی اچھی چیزیں. فالیوم تجزون عذاب الہون, اب تمہارے لیے کیا ہے؟ ذلت آمیز عذاب ہے, بس اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ, کہ میری مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو مسافر ہے اور چلتے چلتے راستے میں کسی جگہ پر منزل کرتا ہے اور منزل کر کے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے, لیٹ جاتا ہے, اور جب آرام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس درخت کو چھوڑ کر کے آگے کی طرف چل دیتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب, یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ الگ الگ حدیثیں ہیں کہ تم دنیا میں رہو, کن فی الدنیا کانک غریب, گویا کہ تو پردیسی مسافر ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا. او عابر السبیل, یا راہ گزر. تو جو غیر ہے, غیر جو منکرین ہیں, انہیں لذتوں میں دیکھ کر, انہیں عیشوں میں دیکھ کر, انہیں مستیوں میں دیکھ کر, انہیں دنیاوی لذات میں دیکھ کر, کسی مومن کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ کہیں حق پر تو نہیں, یہ کہیں سیدھے رستے پر تو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں, کہ نہیں ہمارے لیے آخرت میں سب کچھ ہے. علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے کسی کا قول نقل کیا ہے کہ الکافر یتمتع, کافر جو ہے وہ عیش میں زندگی گزارتا ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے. الکافر یتمتع, غریب سے غریب کافر بھی, غریب سے غریب منکر بھی, وہ ہر وقت دنیاوی لذت کی تلاش میں رہتا ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں آگے گا. الکافر یتمتع, جو انکار کرنے والا ہے, جو منکر ہے, جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے, اللہ کے دین کا انکار کرنے والا ہے, وہ ایش میں پڑا رہتا ہے. اور والمنافق یتزین, اور منافق ہر وقت جو ہے وہ زینت میں لگا رہتا ہے, اندر کچھ اور باہر کچھ, اندر کچھ اور باہر کچھ. والمومن, اور مومن, یہ تو منافق کا حل ہوا, کہ آرائش میں پڑا رہتا ہے, وہ عیش میں پڑا رہتا ہے. اور مومن, والمومن یتزود, اور مومن آخرت کے توشے میں پڑا رہتا ہے, وہ ہر وقت اس کوشش میں پڑا رہتا ہے کہ آخرت کے لیے توشہ تیار کر لوں. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اچھے اعمال کیے اسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. والذین کفروا, اور وہ لوگ جو منکر ہوئے, یتمتعون, وہ عیش اڑا رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تمتع بکفر کا قلیلا, یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اس سے, یہ منکر اس منکر سے کہہ دیجئے کہ تمتع بکفر کا قلیلا, تھوڑا مزہ کر لو تمہارے کفر کے نتیجے میں, مزہ کر لو تھوڑا, چونکہ یہاں تم انکار کر رہے ہیں, اور جب انکار کر رہے ہیں تو کسی قانون کے ماتحت نہیں. اگر تم انکار نہ کرتے اور میری اتھارٹی کو قبول کرتے تو میرے قانون کے تحت آ جاتے, اور میرے قانون کے تحت آ جاتے تو کرنے کے کاموں کو کرنا پڑتا, بچنے کے کاموں سے بچنا پڑتا, لیکن تم نے وہ کیا نہیں. تو تمتع بکفر, اپنے انکار کے نتیجے میں ایش کر لے قلیلا تھوڑا سا, پھر انک من اصحاب النار, اس لیے کہ تو جہنم والوں میں سے ہے, جہنم میں جائے گا. تو والذین کفروا, وہ لوگ جو منکر ہوئے, یتمتعون, وہ ایش کر رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں. ویاکلون, اور کھاتے پیتے ہیں, کما تاکل الانعام, جیسے چوپائے کھاتے پیتے ہیں, کوئی مقصد نہیں, یہی مقصد کہ لذت ملے, لذت ملے, لذت ملے. والنار مثوی لہم, اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. آگے اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَائِم مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْ, یہ سورہ محمد کے بارے میں یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ پوری کی پوری مدنی ہے. اور اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مکی ہے, اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے نکل گئے, اور مکہ مکرمہ سے نکل کر جب مکہ مکرمہ کے بارڈر پر چلے گئے, مکہ مکرمہ کی حدود پر پہنچ گئے, حدود سے باہر نکل گئے مکہ مکرمہ کی, تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر نظر ڈالی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ اے مکہ لَأَنْتِ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ وَأَنْتِ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيَّ, اے مکہ, تو اس روئے زمین کے جتنے بھی خطے ہیں ان خطوں میں سے اللہ تعالی شانہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے, اور اس روئے زمین پر جتنے خطے ہیں ان سب خطوں میں مجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہے. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ مِنْكِ, اگر یہ میری قوم مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی, مجھے نکالتی نہیں, تو میں تجھ سے کبھی نکل کر نہ جاتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, گویا ایک ظاہری شکل جو تھی وہ قسم پرسی کی تھی کہ نکالا جا رہا ہے, ان کا غلبہ ہو گیا ہے, پتہ نہیں دوبارہ فاتح بن کر لوٹ بھی سکیں گے یا نہیں, اپنی زندگی میں وہ دن دیکھ سکیں گے یا نہیں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے یہ آیت اس وقت نازل فرمائی. تو وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مکہ مکرمہ سے نکل چکے تھے, اس کا مطلب ہے کہ ہجرت وجود میں آ چکی تھی, ان حضرات نے یہ کہا کہ یہ پوری سورت جو ہے وہ مدنی ہے سوائے اس کے نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری سورت مدنی ہے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہجرت تکمیل کو نہیں پہنچی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ مکرمہ ہی میں تھے, مکہ کے بارڈر پر پہنچے تھے, ہجرت کر کے ابھی مدینہ منورہ پہنچنا تھا, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ مکی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں, وَقَائِم مِن قَرِيَتِن, یہ طلبہ کے لیے ہے کہ وَقَائِم مِن قَرِيَتِن میں مضاف محذوف ہے, وَقَائِم مِن أَهْلِ قَرِيَتِن هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن أَهْلِ قَرِيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اسی لیے ترجمے میں بھی اس کی رعایت کرتے ہیں کہ کتنی بستیاں ایسی تھیں, انہوں نے آپ کو نکالا ہے, آپ ڈرتے کیوں ہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی بستیاں والے ایسے تھے, کتنی بستیوں والے ایسے تھے جو آپ کی اس بستی والوں سے جنہوں نے آپ کو نکالا زیادہ طاقتور تھے, قوم سمود, قوم عاد. اہلکناہم, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اس وقت یہ لوگ جو تمہارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, اسی طرح ہر دور میں منکرین اپنے اپنے زمانے کے انبیاء اور اپنے اپنے زمانے کے مومنین کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے رہے ہیں, اور وہ لوگ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے, بہت زیادہ طاقت والے تھے. قوم عاد, وما عاد فاستکبروا, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہو اشد منہم قوہ, کیا انہیں یہ سمجھ نہیں ہے کہ جس اللہ نے, جس خالق نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں, بہت دل برداشتہ تھے. مکہ مکرمہ اپنا وطن ایک تو, اور پھر مرکز اسلام, مرکز ایمان, اللہ تعالی شانہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب جگہ, اسے چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا تھا. اور جب جا رہے تھے تو نظر ڈالتے ہوئے یہی خیال آیا ہوگا کہ پتہ نہیں اس کو میں دوبارہ دیکھ سکوں گا یا نہیں. تو حق تعالی شانہ نے یہ تسلی کے لیے آیت نازل کی کہ بہت سی بستیوں والے تھے جو آپ کی بستی والوں سے جنہوں نے آپ کو نکالا ہے زیادہ قوت والے تھے. اہلک نہ ہو, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور جب ہماری طرف سے ہلاکت آئی اور ہماری طرف سے پکڑ آئی, ہماری طرف سے عذاب آیا, فلا ناصر لہم, تو ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. اس لیے آپ فکر نہ کیجیے, آپ مومنین کے سردار ہیں اور مومنین کے جماعت کے ایک عالی فرد ہیں, اور یہ لوگ منکرین ہیں, اور ہمیشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے مؤمنین کو, نہ کہ منکرین کو. اور اسی کو سمجھانے کے لیے آگے پھر فرمایا کہ افمن کان علی بینت من ربہ, بھلا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہے. اس سے مراد تو سب سے پہلے فرد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور پھر آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین, اور پھر آپ کو ماننے والی پوری امت, مؤمنین کی جماعت. بھلا وہ لوگ, افمن کان, بھلا وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہے, بالکل کلیئر دلیل پر ہے, بھلا وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح راستے پر ہے, جن کو قرآن ملا ہے, جن کو احادیث شریفہ کے ذریعے رہنمائی ملی ہے, جن کو یہ صاف ستھری شریعت ملی ہے, تو یہ لوگ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے. تو ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مومنین, جن کو قرآن دیا گیا ہے, جن کو حدیثیں دی گئی ہیں, جن کو صاف شفاف راستہ دیا گیا ہے, جن کو نور بصیرت دیا گیا ہے, اور وہ صراط مستقیم پر جنت کی طرف, اللہ کی رضا کی طرف گامزن ہے, اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے پاس راستہ ہی نہیں ہے, جو بھٹک رہے ہیں, جو برائی میں مبتلا ہے، جو ہر ایسے عمل میں مبتلا ہے جو انہیں جنت سے دور لے جا رہا ہے اور جہنم کے قریب لے جا رہا ہے، اور ان کے لیے شیطان نے، ان کے لیے نفس نے ان برے عمل کو مزین کر دیا ہے، اور اسی کو وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں، اسی کو وہ اچھائی سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ وہ تو اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں. یہ دونوں جماعتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ استفا میں انکاری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں برابر ہو سکتی ہیں، مطلب یہ کہ نہیں نہیں ہو سکتی. تو بھلا وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل پر ہیں، کھلے راستے پر ہیں، ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں؟ شراب ان کے لیے مزین، زنا ان کے لیے مزین، مال و دولت کو جمع کر کے بڑے بڑے مکانات بنانے کی صحیح میں لگے رہنا ان کے لیے مزین، بڑے بڑے منصبوں کو حاصل کرنا ان کے لیے مزین، اہل حق کی مخالفت کرنا اور ان کو کچلنے کی کوشش کرنا ان کے لیے مزین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں. تو بھلا وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایمان کی برکت سے، ایمان کی وجہ سے واضح دلیل پر ہیں، واضح راستے پر ہیں، ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کر لی ہے؟ بے شک نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. ایک کو جنت ملے گی، دوسرے کو جہنم، ایک کو ذلت ملے گی، دوسرے کو عزت، ایک کو اللہ کے دربار سے دوری ملے گی، دوسرے کو قرب. اور جو جنت ملنے والی ہے اس کا اجمالی تذکرہ پہلے آ گیا، جو جہنم ملنے والی ہے اس کا اجمالی تذکرہ بھی پہلے آ گیا. اب اس میں تھوڑی اور تفصیل بیان کر رہے ہیں تاکہ مؤمنین کی تسلی میں اضافہ ہو. مثل الجنت التی وعید المتقون، اس جنت کی صفت، اس جنت کی شان، اس جنت کی حالت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے. جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ان کاموں کو کرتے ہیں جو کرنے چاہیے، ان کاموں سے بچتے ہیں جن سے بچنا چاہیے، اپنے اور اللہ کی نافرمانی کے درمیان دیوار بنا لیتے ہیں، اپنے اور کفر کے درمیان دیوار، اپنے اور شرک کے درمیان دیوار، اپنے اور نفاق کے درمیان دیوار، اپنے اور بدعتوں کے درمیان دیوار، اپنے اور گناہ کبیرہ کے درمیان دیوار، اپنے اور گناہ صغیرہ کے درمیان دیوار. یہ ہے متقون. تو اس جنت کی حالت، اس جنت کی کیفیت، اس جنت کی صفت، اس جنت کی شان جو ایسے، جس کا ایسے لوگوں کو وعدہ کیا گیا ہے، متقین کو، تقوی والوں کو، اس کی کچھ جھلک بتا رہے ہیں اللہ جل جلالہ و عام نوالہ. فیہا انہار من ماء غیر آسن، یہ متقین کو جو جنت ملنے والی ہے اس میں نہریں ہیں پانی کی، اور ایسے پانی کی جو بدلنے والا نہیں ہے. دنیا کا پانی جب کوئی پیتا ہے تو تازگی نصیب ہو جاتی ہے، دنیا کا پانی جب کوئی پیتا ہے تو تازگی اسے حاصل ہو جاتی ہے. گرمی میں کوئی ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لے تو تازگی اسے نصیب ہو جاتی ہے. دنیا کے پانی سے کوئی غسل کر لے، اپنے بدن پر ڈال دے، اسے تازگی نصیب ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتا ہے وہ. مگر دنیا کا پانی جو ہے وہ بدل سکتا ہے، وہ گدلا ہو سکتا ہے، مٹیالا ہو سکتا ہے، اس میں کنکر پتھر مٹی بہ کر کے آ جاتی ہے تو رنگ اس کا بدل جاتا ہے، ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے اس کا رنگ بدل جاتا ہے. اس میں کبھی کبھی تالاب وغیرہ، لیکس وغیرہ میں بہت سارے پلانٹس اگ جاتے ہیں، رنگ بدل جاتا ہے، اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، اس کی بو بھی بدل جاتی ہے، اس کا مزہ بھی بدل جاتا ہے، کبھی رنگ بدل جاتا ہے. تو رنگ جب بدل جاتا ہے تو اتنا صاف شفاف نظر نہیں آتا، تو طبیعت میں، طبیعت کو وہ کھینچتا نہیں ہے وہ پانی، اس میں کشش نہیں رہتی، اس میں ہاتھ ڈالنے میں بھی ذرا کراہیت محسوس ہوتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے. رنگ نہیں بدل رہا مگر بو بدل جاتی ہے اس کی، ایک ہی جگہ پر پڑے رہنے کی وجہ سے، یا اس کے اندر کوئی چیز مر کر کے گر گئی ہے، بو بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتا ہے، کبھی کبھی مزہ بدل جاتا ہے، تو ایک گھونٹ منہ میں ڈالنے کے بعد بھی آدمی تھوک دے گا۔ یہ دنیا کے پانیوں پر ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کسی وقت بھی طاری ہو سکتی ہے، پانی بگڑ سکتا ہے، متغیر ہو سکتا ہے، اس کا مزہ بدل سکتا ہے، بو بدل سکتی ہے، رنگ بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ پانی ہوگا اس کا مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اس کا رنگ کبھی نہیں بدلے گا، اور اس کی بو کبھی نہیں بدلے گی۔ تو جنت میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جو بدلنے والا نہیں ہے، یعنی جس کا مزہ نہیں بدلے گا، جس کی بو نہیں بدلے گی، جس کا رنگ نہیں بدلے گا، ہمیشہ فریش رہے گا۔ اور وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں نہریں ہوں گی ایسے دودھ کی جس کا مزہ نہیں بدلے گا۔ دنیا میں دودھ ایک دن، دو دن، تین دن اگر فریج میں رکھ دیا تو ایک ہفتہ، اس کے بعد اس میں کھٹاس آ جاتی ہے، اس میں بو آ جاتی ہے، کہ جنت میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی سال ہر سال تک بہے گی، دہائیوں تک اور ڈیکیڈز تک، صدیوں تک اور سینچریز تک، ہزاروں سال تک بہتی رہے گی، مگر وہ کبھی بگڑے گا نہیں۔ اور وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور جنت میں نہریں ہوں گی شراب کی، شراب کی نہریں ہوں گی، اور یہ جو جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، اس کی جو شراب ہے، وہ یہ جو شراب ہے، اس نہر کی جو شراب ہے، اس کی ایک ہی خوبی ہے، وہ ہے لذۃ للشاربین، وہ پینے والوں کے لیے بہت لذیذ، بہت لذیذ، یہ لذت ان کے اندر مبالغہ ہے، بہت زیادہ لذیذ، پینے والوں کے لیے بہت لذیذ۔ یہ دنیا کی جو شرابیں ہیں وہ کڑوی ہوتی ہیں، وہ بدمزہ ہوتی ہے، اسی لیے پہلی مرتبہ جو شراب پیتا ہے، پہلی چند مرتبہ جو شراب پیتا ہے تو اسے کڑوی محسوس ہوتی ہے، اسے اچھا نہیں لگتا۔ یہ تمباکو کی طرح ہے، یہ سگریٹ کی طرح ہے، پہلی مرتبہ کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، پہلی مرتبہ کوئی تمباکو کھاتا ہے ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، یہ تو عادت پڑ جانے کے بعد جو ہے وہ کچھ طبیعت کو لگتی ہے یہ چیزیں۔ لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ کڑوی نہیں ہوگی، بڑی لذیذ ہوگی، اس کی ایک خصوصیت یہ ہوگی بڑی لذیذ۔ اور دنیا میں جو شراب ہے، دنیا میں شراب وہ کڑوی ہوتی ہے، اس کا مزہ جو ہے اتنا عمدہ نہیں ہوتا، اور اس کو پینے والے کی عقل معوف ہو جاتی ہے۔ الخمر ما خامر العقل، یہ شراب جو ہے وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، شراب بہت زیادہ پی لی تو اسے ماں اور بیٹی کے بیوی اور بیٹی، بیوی اور ماں کے درمیان، بیوی اور بہن کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوتا، اسے دوست اور دشمن کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوتا، اسے بھائی اور دوست کے درمیان فرق معلوم نہیں ہوتا۔ یہ اس کی دوسری برائی ہے۔ تیسری برائی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سر میں درد بھی ہوتا ہے۔ چوتھی برائی یہ کہ جو شراب بکثرت پیتا ہے تو جسم میں اس کا نقصان بھی ہے، ضرر بھی ہے۔ جو جنت کی شراب ہوگی، جنت کی شراب، اس سے سر میں درد نہیں ہوگا، لا یصدعون عنہا، سر میں درد نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی ضرر بھی نہیں ہے۔ وہ یطاف علیہم بکاسم من معین، وہ یطاف علیہم بکاسم من معین، جنتیوں کے اوپر گلاس گھمائے جائیں گے شراب کے، وہ یطاف علیہم بکاسم من معین، جنتیوں کے اوپر بہنے والی شراب کے جام اور گلاس گھمائے جائیں گے، بیضاء، وہ سفید ہوگی، یعنی بہت خوبصورت، لذۃ للشاربین، اور بڑی مزیدار ہوگی پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول، اس میں کسی قسم کا ضرر نہیں ہوگا, ولا ينزفون, اور انہیں چکر نہیں آئے گا. تو نہ سر میں درد ہے, نہ چکر ہے, نہ کوئی ضرر ہے, نہ اس کو پینے سے مدہوش ہوگا اور نہ وہ کڑوی ہوگی. وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفا, اور نہریں ہوں گی صاف شفاف شہد کی, نہر بہرے ہوں گی صاف ستھرے شہد کی. دنیا میں جو شہد آتا ہے تو اگر کوئی چھتے سے اسے اتار کر لاتا ہے, جیسے پرانے زمانے میں کرتے تھے, تو چھتے سے اتار کر لاتا ہے ہنی کوم سے, تو وہ ہنی کوم کے ذرات بھی اس میں آتے ہیں, موم بھی اس میں آتا ہے, اور کبھی کبھی شہد مکھی بھی آ جاتی ہے, اور کبھی کبھی شہد مکھی کے فضولات بھی آ جاتے ہیں. کبھی کبھی شہد مکھی تو نہیں آتی, اس کی ٹانگیں آ جاتی ہے. اور آج کل جو ریفائن کرنے کے بعد شہد ہمارے پاس پہنچتا ہے, تو وہ ریفائن سے پہلے اسی حالت میں تھا جس حالت میں پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا. تو اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں, اس میں موم کے اثرات ہیں, فضولات کے اثرات ہیں, شہد مکھی کے اثرات ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ ایسا چھوڑ کہ وانہار من عسل مصفا, صاف شفاف شہد کی نہر بہ رہی ہوں گی, اس میں نہ یہ چیزیں ہوں گی نہ ان کی اثرات ہوں گی. اور حضرات مفسرین نے بعض روایات کو سامنے رکھ کر کے یہ کہا ہے کہ یہ جو نہریں بہیں گی, نہریں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ دودھ کے چشموں کو جاری کریں گے زمین سے, تو جنت کی جو زمین ہوگی اس سے دودھ کی نہریں جاری ہوں گی. جانوروں سے دودھ نہیں نکلے گا, دودھ کی نہریں زمین سے جاری ہوں گی. شہد کی نہریں وہ چھتوں سے شہد نہیں آئے گا, زمین سے جاری ہوگی. پانی کی نہریں زمین سے جاری ہوگی, شراب کی نہریں زمین سے جاری ہوں گی. اور روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے, حضرت مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو نہر بہتی ہے تو بہنے کے لیے اسے کھڈا چاہیے. ہموار زمین کے اوپر اگر پانی بہتا ہے تو وہ چاروں طرف پھیل جاتا ہے. کہ یہ جنت کی جو چاروں نہریں ہوں گی وہ کھڈے میں نہیں بہ رہی ہوں گی, وہ ہموار زمین پر بہ رہی ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت ہوگی کہ جس جگہ پہ اللہ جل جلالہ عام منوادو نے دونوں طرف اس کے لیے روک بنائے ہوں گے, انویزیبل روک, بس وہ اسی طرح چلے گی نہریں. اور یہ چاروں نہروں کی دونوں جانب, چاروں نہروں کی دونوں جانب موتیوں کے کبے ہوں گے, موتیوں کے کبے کا کیا مطلب؟ کہ وہاں بیٹھ کر آرام سے, جیسے آج کل ہالیڈے میں لوگ جاتے ہیں سی سائڈ وغیرہ کے اوپر تو چھتریاں ہوتی ہیں اور چھتریوں کے نیچے آرام سے بیٹھتے ہیں, تو یہ آرام سے بیٹھنے کے لیے موتیوں کے کبے ہوں گے. کیا مطلب موتیوں کے کبے؟ موتیوں کے کبوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک موتی خیمہ ہوگا. یہ موتی جو ہوگا اتنا بڑا ہوگا اور اندر سے ہالو ہوگا کہ ایک موتی ہے وہی کبا ہوگا. اور لوگ جائیں گے اور پیئیں گے. اور بخاری شریف کی روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو چاروں نہریں ہیں اس کی اصل جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. تفجروا منہ الانہار, جنت الفردوس سے یہ چاروں نہریں بہیں گی, یہ چاروں نہریں. اور پھر جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے, لہذا اللہ سے صرف جنت مت مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو, یہ سب سے اعلیٰ جنت. تو یہ اصل جو نہریں ہیں وہ حق تعالی شانہ کے عرش کے نیچے جنت الفردوس ہوگی, اور وہاں سے یہ چار نہریں بہ رہی ہوں گی, اور پھر ان کی بہت ساری شاخیں بنیں گی, اور یہ شاخیں ہر ہر جنتی کی جنت میں پہنچ جائیں گی. چھوٹے چھوٹے لاکھوں کروڑوں ریورز ہوں گے. اور پھر حق تعالی شانہ ارشاد فرما دے کہ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, ان کے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ, اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت. جنت میں چلے گئے, جنت میں چلے جانے کے بعد جنت میں ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہوگی, جنت میں نہریں ہوں گی, اور جنت میں چلے جانے کے بعد ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جنت میں چلے جانے کے بعد نہریں ہوں گی, جنت میں چلے جانے کے بعد ہر قسم کے پھل ہوں گے, اور جنت میں چلے جانے کے بعد وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, وہ چیزیں ہوں گی جن کو تمہارے دل چاہیں گے, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, اور وہ چیزیں ہوں گی جن کو تم مانگیں گے, اور جنت میں مغفرت ہوگی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مغفرت تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے مل چکی ہوگی, لیکن یہ مغفرت ایسی ہوگی کہ نہ اللہ جل جلالہ وعمن وعدہ کسی کے کسی قصور کا دوبارہ تذکرہ فرمائیں گے, نہ جنت میں کسی اور سے اس کا سننا پڑے گا. ایک تو ہے نا کہ معاف کر دیا میں نے, لیکن پھر سناتے ہیں سناتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. خود بھی بھول جائے گا کہ میں نے یہ یہ قصور کیے تھے, اور دوسرے بھی بھول جائیں گے, اور اللہ کبھی ذکر نہیں کریں گے. یہ وہ مغفرت من ربی, کہ جنت میں جانے کے بعد بھی وہ مغفرت کا پردہ پڑا رہے گا, کبھی ذکر نہیں ہوگا. اور نمبر دو, جنت میں جانے کے بعد مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنت میں جانے کے بعد یہ خیال نہیں کرنے کا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, اور اللہ جل جلالہ امن والو پھر ناراض ہو جائے. کہا جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو مغفرت ہو گئی ہے, اب جنت میں تمہیں جو چاہے کرو, کبھی بھی اللہ ناراض نہیں ہوگا. احل علیکم رضوانی, میں تم پر میری رضا مندی کو نچھاور کرتا ہوں. فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, اب کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنت کی کچھ تفصیلی نعمتیں بیان کی جو مومنین کو ملیں گی, اور پھر جو ہے کچھ تفصیلی اس کے مقابلے میں کہ جنتیوں کو تو پانی کی نہریں ملیں گی, دودھ کی نہریں ملیں گی, اور شراب کی نہریں ملیں گی, اور شہد کی نہریں ملیں گی, اس میں سے وہ لطف اندوز ہوں گے. اور ان کو منکرین کو جو حق تعالیٰ چاہ رہے ہیں, فرماتے کہ کمن ہوا خالد فی النار, یہاں محذوف ہے کہ وہ شخص جو نعمتوں میں ہوں گے, یا وہ لوگ جو نعمتوں میں ہوں گے, کیا ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ نہیں, دونوں میں برابری ہو سکتی ہے؟ نہیں. بھلا بتلاؤ کہ وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں ہوں گے؟ نہیں, دونوں میں بہت فرق ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ ساری نہریں ملیں گی, اور ان کو وسوکو ماء حمیمن, ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اعاذنا اللہ من ذالک, اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے, جہنم کے عذاب سے بچائے, اللہ اپنی پکڑ سے بچائے. کہ وسوکو ماء حمیمن, ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو انہیں پیاس لگے گی, اور پیاس بڑھتے 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 اتنی شدت اختیار کر لے گی کہ اس وقت اس پیاس کے علاوہ باقی جتنی بھی سزائیں ان کو مل رہی ہوں گی وہ آپ اگر ایک طرف رکھ دو اور پیاس کو دوسری طرف, تو پیاس کا وہ ساری سزائیں مل کر مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس قدر پیاس. اب وہ درخواست کریں گے کہ ہمیں نہیں بھوک لگے گی, بھوک شدید, بھوک اتنی بھوک لگے گی کہ اس کی جو تکلیف ہوگی اس بھوک کی, تو اس وقت جتنی بھی دوسری تکلیفیں ان کو دی جا رہی ہوگی ان سب کو جمع کر لو, تو یہ اس ایک تکلیف کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ساری مل کر. تو کہیں گے کہ بھوک لگی, کچھ کھانا دو کھانا دو کھانا دو. تو ان کو کھانے کے لیے ذریعہ دیا جائے گا, ذریعہ کیا ہے نبی قرآن میں, لیس لہم طعام الا من ذریع, ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے ذریعہ کے. اور ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ جو ہے ایک کڑوا کانٹے دار درخت, کڑوا کانٹے دار درخت. تو کانٹوں کی وجہ سے تکلیف ہوگی, لیکن اصل تکلیف ہوگی کڑواہٹ کی وجہ سے. اور اس کو کھانے سے بھوک میں کوئی کمی نہیں آئے گی, کھائیں گے حلق سے نیچے بھی اتر جائے گا, لیکن تو پھر وہ کہیں گے کہ ہماری بھوک نہیں مٹ رہی ہے, کچھ کھانے کو دیا جائے, کچھ کھانے کو دیا جائے. تو ان کو زا غصہ دیا جائے گا, وہ طعام زا غصہ, کانٹے والا ایک پھل دیا جائے گا, کانٹے والی ایک چیز کھانے کی, اس میں اصل کڑواہٹ, اس میں اصل کانٹا. تو جب یہ کھانے جائیں گے تو حلق میں پھنس جائے گا, حلق میں پھنس جائے گا تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ نہ نکل رہا ہے نہ نیچے اتر رہا ہے, تو ان کو ذہن میں خیال آئے گا کہ دنیا میں جب کوئی چیز حلق میں اٹک جاتی تھی تو ہم پانی پیتے تھے, تو وہ کہیں گے کہ بھائی پانی دو ہمیں, تو ان کو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی. اب اس قدر تکلیف میں ہوں گے کہ انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ یہ تو کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی ہے, لیکن وہ تکلیف اتنی ہوگی کہ وہ پینے پر مجبور ہوں گے. اللہ اکبر, پینے پہ مجبور ہوں گے. اور اس قدر وہ گرم ہوگا پانی کہ جب وہ کٹورے کو منہ کے قریب کریں گے تو یشویل وجوہ, وہ چہروں کو بھون ڈالے گا وہ پانی, صرف قریب کریں گے اور چہروں کو بھون ڈالے گا پانی. لیکن چونکہ وہ حلق کی تکلیف بہت زیادہ ہوگی اس لیے پینے پہ مجبور ہوں گے تو پیئیں گے, یعنی اللہ مجبور کریں گے وہ پیئیں گے. پیئیں گے تو پیٹ میں جاتے ہی پیٹ کی جتنی انتڑیاں ہیں, جتنی انٹیسٹائنز ہیں, وہ ساری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی اور ڈائریا شروع ہو جائے گا, اور وہ ڈائریا کی شکل میں ساری انتڑیاں نکل جائیں گی. لیکن اللہ جل جلالہ وعام منوالو قادر مطلق ہے, ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ زندہ رہیں گے تاکہ ان کو یہ تکلیف ہوتی رہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان ابدی نعمتوں میں ہوں گے ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہوں گے, جہنم کی آگ میں ہوں گے, اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, پھر وہ پانی ان کے آنتوں کو اور ان کے انٹیسٹائنز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بس یہ طریقہ ہے قرآن مجید کا کہ وعد اور وعید دونوں کو بیان کرتا ہے, کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ مؤمنین کے ساتھ کیا کریں گے, منکرین کے ساتھ کیا کریں گے, جو انکار کرے گا اس کا انجام دنیا میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, جو ایمان لائے گا اس کا انجام دنیا میں کیا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا, تاکہ بندے صرف وعدوں کو سن کر غرور میں مبتلا نہ ہو جائے, دھوکے میں نہ پڑ جائے, اور صرف وعیدوں کو سن کر خوف میں مبتلا ہو کر مایوس نہ ہو جائے. دونوں راستے بتاتا ہے قرآن. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور مؤمنین کی جماعت میں شامل کیا ہے, تو ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طریقے کو اختیار کریں جس طریقے سے ہمارے اور انکار کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اور ہمارے ایمان کے لیے ایک قلعہ بن جاتا ہے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ. جو گناہوں سے جتنا بچے گا اور اعمال صالحہ جتنا اختیار کرے گا, اتنی ہی بڑی دیوار اس کے اور انکار, اس کے اور کفر, اس کے اور نفاق, اس کے اور شرک کے درمیان کھڑی ہو جائے گی. اور اس کے لیے اللہ تعالی شانہ اس کی ایمان کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قلعہ بناتے ہیں, اور یہ قلعے کے لیے جو اینٹ اور جو پتھر ہیں وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اس نے ہمیں بلا استحقاق ایمان کی دولت سے نوازا ہے, اور اعمال صالحہ کی فکر بھی نصیب کی ہے الحمدللہ. تو اللہ سے کا شکر ادا کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں کامل مومن بنا دے, پختہ مومن بنا دے, اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والا بنا دے, گناہوں سے بچنے والا بنا دے, اور موت تک اسی حالت میں رکھے, اور ایمان بھی اسی حالت میں عطا فرمائے, جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے, اور جہنم سے ہمیں اور ہمارے سب متعلقین کو اور پوری امت کو, امت دعوت, امت اجابت, ہر ہر انسان کو اللہ تعالی شان و محفوظ رکھے. دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.